بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے حضرت شیخ قدس روح کے زمانے میں ہزاروں کا مجمع دار جدید میں ہوتا تھا، رمضان کی بہاریں ہوتی تھیں، تو اللہ عز و جل نے حضرت شیخ قدس روح کی وصال کے بعد اسی انداز میں، اسی طرح، انہی برکات اور فیوز کے ساتھ اس در اقدس کے فیض کو جاری اور ساری رکھا ہے. وہاں ماشاءاللہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں حضرت پیر صاحب، حضرت شیخ مولانا محمد طلحہ صاحب مد ظلہم العالی کے فیوز و برکات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سارے ہندوستان بھر سے، دور دور سے فیض یافتگان ماشاءاللہ حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت تک اس فیض کو جاری رکھے. تو حضرت شیخ قدس روح کے زمانے کا قصہ بھائی خالد صاحب منیر کا سنایا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کے قصے سنے، تو حضرت پیر صاحب سے جا کر ابھی عرض کیا کہ ہمیں کبھی یہ سعادت میسر نہیں آئی اور خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوئی. تو یہ شکوہ ابھی پورا نہیں کر پایا کہ حضرت شیخ قدس روح آواز دیتے ہیں، طلحہ پیر صاحب ادھر تشریف لے آتے ہیں اور ادھر بھائی خالد منیار صاحب کا کام بن جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے، خدا کا عرش ہے، اس کے سائے میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کی کوئی عزیزہ ان میں ہے. وہ انہیں دیکھ کر اشارہ کرتی ہے کہ اس طرف بھاگو. تو جدھر وہ اشارہ کرتی ہیں ادھر وہ نور دیکھ رہے ہیں. جب ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں، قریب جاتے ہیں تو نور اور زیادہ بالکل قریب پہنچے تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو اسی سے ملتا جلتا قصہ ایک بہت بڑے محدث کا بھی ہے. یہ بڑے اونچے محدثین میں سے ہیں، حسین ابن علی الجعفی، دوسری صدی ہجری 119 میں کوفے میں ان کی ولادت ہے اور بہت بلند مرتبہ محدثین میں سے ہیں. متعدد تابعین سے انہوں نے استفادہ کیا اور تبع تابعین کی جماعت میں ممتاز محدثین میں ان کا شمار ہے. کہ سفیان ابن عیینہ جیسے امام العصر حد درجے ان کی تعظیم فرماتے تھے. سفیان ابن عیینہ کو کسی حج میں پتہ چلا کہ حسین الجعفی حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، تو تلاش کیا اور خدمت میں پہنچے، اور جیسے ہی زیارت ہوئی تو فرت عقیدت میں ان کی دست بوسی، مصافحہ کر کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. اسی لیے ابن سعد فرماتے ہیں کہ اہل قرآن ان کی متلاشی رہتے تھے اور ان کی تشنگی ان کی مجلسوں میں دور ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں قراءت قرآن میں کامل عبور حاصل تھا. قراءت سبعة کے ماہر بالخصوص حمزہ ابن حبیب الزیات کے خصوصی شاگرد، خود ان کا بھی حلقہ قرآن بڑا وسیع تھا. اسی لیے خلیفہ ہارون رشید سے ایک مرتبہ امام قصائی سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑے قاری کون، تو جواب ملا حسین بن علی الجعفی. تو انہوں نے جس طرح ان قراء کرام سے استفادہ کیا، اسی طرح حدیث میں بھی ان کے اساتذہ میں موسیٰ الجوہنی، لیث بن ابی سلیم، جعفر ابن یرقان، زائدہ، فضیل، ابن ابی داؤد، اسرائیل، ابن موسیٰ، فضیل ابن عیاض خاص طور پر قابل ذکر ہیں. لیکن جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایات اور احادیث کے بارے میں ایک مزاج تھا کہ بہت ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کہ ایک کلمہ بھی ذرا ادھر سے ادھر کہیں ہو گیا تو بڑا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے روایات کے بیان کرنے میں بہت محتاط تھے. تو یہی مزاج ایک عرصے تک حسین الجعفی کا رہا. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیار کیا گیا کہ خواب میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اعضا کو اکٹھا فرما رہے ہیں، تو یہ بشارت تھی جو پوری ہوئی کہ افریقہ سے ایک شاگرد پہنچتے ہیں امام اعظم کے در اقدس پر، درس ہو رہا ہے، اسی دوران میں اوپر سے اوپر والی منزل سے کوئی چیز گری، کسی نے لکھا کہ گھڑا گرا جرا، کسی نے لکھا کہ آجرا اینٹ گری، یہ زخمی ہوئے. امام اعظم قریب پہنچے، مزاج پوچھا کہ چوٹ تو نہیں لگی. اس کے بعد جب دوسرا سوال ہوا کہ آپ کو ہمارے گھر میں ہمارے یہاں تکلیف پہنچی، اب اس کا تاوان بتائیے، آپ کو مالی تاوان چاہیے یا احادیث، تو مانگنے کے لیے بھی علم چاہیے، تو انہوں نے مانگا کہ 300,000 احادیث. چنانچہ قاضی عیاض مالکی اپنی کتاب میں یہ قصہ نقل کر کے آخر میں ان کا قول شاگرد کا نقل کرتے ہیں کہ فحدثنی، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو وعدہ کیا تھا 300,000 احادیث کا، وہ مجھے آپ نے سنائی. تو یہ حضرت حسین الجعفی احتیاط فی روایہ کی بنا پر درس قرآن کا حلقہ تو کرتے تھے مگر درس حدیث سے احتراز کرتے رہے. تو جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ملی اور احادیث کی روایت کی طرف، تدریس کی طرف متوجہ ہوئے، تو اسی طرح انہیں متوجہ کیا گیا کہ ایک شب وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے، جیسا کہ بھائی خالد صاحب نے دیکھا، اور ایک منادی آواز دے رہا ہے کہ علماء جنت میں داخل ہو جائیں. تو چونکہ حسین الجعفی بہت بڑے قاری علماء میں سے تھے، تو یہ بھی ان میں شامل ہو کر جب جانے لگے تو انہیں روک دیا گیا، اور یہ کہہ کر روک دیا گیا اجلس لست منہم انت لا تحدث، کہ آپ ان میں سے نہیں ہو، اس لیے کہ آپ نے درس حدیث کا حلقہ کیوں نہیں قائم کیا، یہ خدمت آپ کیوں نہیں انجام دیتے. چنانچہ جیسے ہی بیدار ہوئے کہ ان کو فکر ہوا اور یہ روایت حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا، تو آخر عمر تک قائم رکھا، اور اتنا زیادہ فلم یزل یحدث فی البر والحر والمطر حتی کتبنا عنہ اکثر من 10,000. آپ کے ایک شاگرد ہیں حمید ابن الربیع، وہ بیان فرماتے ہیں کہ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آپ کا حلقہ کبھی موقوف نہیں ہوتا تھا. اپنے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 10,000 احادیث ان سے لکھی. تو جیسے انہیں متوجہ کیا گیا کہ اٹھو پڑھاؤ، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالعلوم دیوبند میں تشریف آوری ہوتی ہے، اور کس انداز میں تشریف آوری ہوتی ہے کہ یہ زمانہ ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کا، کہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے خدام میں سے دیوان محمد یاسین مرحوم جن کا ذکر بالجہر خاص طور پر بہت مشہور تھا. اور شہرت کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے وہاں سے گزر جائے یہ ناممکن تھا. کہ نہایت دردناک آواز میں ذکر کیا کرتے تھے اور بہت روتے تھے, اور ہر وارد اور صادر پر اور سننے والوں پر ان کے ذکر کا اثر ہوتا تھا. گریا و زاری وہ کرنے لگتے تھے, جیسے حضرت شیخ قدس روح فرماتے, ابے تیرے ذکر کی آج آواز نہیں آئی. تو حضرت سے ہم عرض کرتے کہ میں ذکر کر رہا تھا, کہ میرے کان میں تو پڑی نہیں, اونگ رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت شیخ قدس روح نے حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب مد ذلہم العالی سے, جب کہ کتب خانے میں تصنیف جاری تھی, تصنیف ہو رہی ہے, تو دوران تصنیف حضرت کی کان میں آواز پہنچ رہی ہے, حضرت مولانا محمد شاہد صاحب کراچوی کے برادر اصغر مرحوم, دونوں بھائی وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو حضرت نے کن الفاظ میں ان کے ذکر کو سراہا کہ حضرت مولانا عاقل صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ اس کے ذکر کی آواز نے تو میرے دل کو گھائل کر دیا. اتنا پیارا انداز تھا ان کے ذکر کا. یہاں بھی ہمارے یہاں تشریف لائے, دارالعلوم میں کافی قیام رہا, یہاں بلیک بن, پریسٹن وغیرہ مساجد میں بیانات ان کے ہوتے رہے. تو ان کا دیوان محمد یاسین کا ذکر بہت دردناک آواز میں ہوتا تھا, کہ ہر کوئی سننے والا روئے بغیر رہتا نہیں تھا. تو ایک دفعہ چھتے کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے ذکر میں وہ مصروف تھے, اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقبے میں مشغول تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں ذکر کے دوران محسوس کر رہا ہوں کہ مراقبے میں حضرت نانوتوی کی توجہ کا رخ میرے قلب ہی کی طرف تھا. تو اسی اثنا میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی, اور میں نے بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی چار دیواری تو موجود ہے, مگر چھت اور گنبد کچھ نہیں ہے, بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے. اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے, اور اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, اور تخت کے چاروں کونوں پر خلفائے اربعہ تشریف رکھتے ہیں. وہ تخت نیچے اترتے اترتے فرماتے ہیں کہ میرے بالکل قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا قاسم کو بلاؤ. وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا قاسم صاحب سے ارشاد فرمایا کہ مولانا مدرسے کا حساب لائیے. عرض کیا حضرت حاضر ہے, اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی, بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت ہے. حضرت نے عرض کیا جو مرضی مبارک ہو. اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا. تو جیسے حسین الجعفی کو ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور پڑھاؤ بارگاہ ایزدی سے, حاطف ان کو آواز دے رہا ہے کہ اجلس تم بیٹھو, اس لیے کہ تم نے حدیث کا حلقہ کیوں نہیں قائم کیا, اس میں بیٹھ کر درس حدیث کیوں نہیں دیتے. ان کو تو کہا گیا کہ اٹھو اور پڑھاؤ, اور یہاں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حساب پوچھ کر نہایت مسرور واپس تشریف لے جاتے ہیں, کہ میں اپنی تشریح میں اس کو کہتا ہوں کہ اور بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائے, قیامت تک کے لیے قائم رکھے, حسد کی نگاہوں سے اس عظیم مرکز کو اور تمام اسلامی اداروں کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو جیسے حسین الجعفی کو ابھارا گیا تدریس حدیث پر کہ حدیث کیوں نہیں پڑھاتے, میدان محشر کا منظر دکھا کر جنت میں جانے سے روک دیا جب وہ جانے لگے, تو اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں ابو اسحاق الفزاری, یہ بھی بڑے اونچے محدثین میں سے ہیں. جیسے وہ کوفے سے ہیں تو اسی طرح یہ بھی کوفے سے قریب چند فرلانگ پر واسط نامی جگہ میں ان کی ولادت ہے. بعد میں وہاں سے منتقل ہو کر مصیصہ چلے گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فقہ و حدیث میں امامت اور اجتہاد کا درجہ عطا فرمایا. جب اس جہان سے رخصت ہوئے تو ابو داؤد قیالسی ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ مات ابو اسحاق الفزاری وما علی وجہ الارض افضل منہ. اللہ اکبر. جس طرح کہا جاتا ہے قطب الاقطاب, اس طرح فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق فزاری کا انتقال ہوا اور روئے زمین کے تمام انسانوں میں سب سے افضل وہ تھے. اور ابن کثیر نے ان کے متعلق فرمایا کہ امام اوزاعی کے بعد مغازی میں اور علم اور عبادت میں سب سے اونچا مرتبہ ابو اسحاق الفزاری کا تھا. تمام اسلامی علوم کے ماہر بالخصوص علم حدیث میں ان کا پایا بہت ہی بلند تھا اور بالاخص اس میں بھی اسانید اور اسماء الرجال کے انتہائی ماہر تھے, اور عوام اور خواص میں اتنے مقبول تھے ابو اسحاق الفزاری کہ ایک دفعہ ہارون رشید کے پاس ایک زندیق کو لایا گیا اور اس کے قتل کا خلیفہ نے حکم دیا. تو اس پر وہ قتل کیے جانے سے پہلے کہنے لگا کہ آپ مجھے قتل کر کے کیا کر لو گے, میں نے جو 4000 روایات وضع کر کے بناوٹی احادیث میں عوام میں پھیلا دی ہیں ان کا آپ کے پاس کیا علاج. تو ہارون رشید نے فوراً کہا یہ اللہ کے دشمن, تجھے پتہ نہیں کہ ابو اسحاق الفزاری اور عبداللہ ابن مبارک چھلی میں احادیث پاک کا ایک ایک کلمہ چھانتے ہیں اور چھانٹ کر ان تمام موضوع احادیث کے ایک ایک کلمے کو وہ الگ کر سکتے ہیں. تو عوام اور خواص میں اس قدر یہ ابو اسحاق الفزاری کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی تھی. اور جب ان کے شاگرد اپنے استاذ ابو اسحاق کی روایت نقل کرتے تو نہایت پیار کے انداز میں وہ کہتے حدثنی الصادق المصدوق ابو اسحاق الفزاری, کہ ہمارے استاد بھی سچے اور جس سند سے انہیں یہ روایت پہنچی اس سند کے تمام محدثین اور کڑیاں ساری کی ساری جو اس میں مذکور ان کی سند میں وہ سب کے سب سچے ہیں. اور یہ ابو اسحاق عقائد کے بارے میں نہایت متشدد تھے, جو بار بار دارالعلوم کی طرف سے آواز اٹھتی ہے ہمارے اکابر کا مسلک اکابر کا مسلک, دوستو دانتوں سے مضبوط پکڑے رہی ہے. سب سے اہم ترین نازک چیز یہی ہے عقائد کے باب میں فتنوں سے بچنا. اللہ تعالی ہمارے عقائد کو ان تمام فتنوں سے بچائے رکھے. تو یہ خود بھی عقائد کے باب میں نہایت متشدد, کسی طرف سے کوئی فتنہ اٹھتا تو وہ سینہ سپر ہو جاتے اور صاف اعلان کرتے تھے اپنے دروس کے بارے میں. کبھی اعلان ہوتا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جو شخص قدریہ کے عقائد رکھتا ہو وہ ہماری مجلس میں نہ آئے, جو فلاں فلاں غلط عقائد کا حامل ہو وہ ہماری مجلس میں شریک نہ ہو. عجیب عجیب اعلانات ہوتے تھے ان کی مجلس سے پہلے. کسی نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں قدری عقیدے کا ہے اور ملنا چاہتا ہے, فرمایا کہ اسے واپس بھیج دو, اسے کہو یہاں سے چلا جائے. اسی لیے کہتے اس زمانے میں مصیصہ اطراف کے علاقے میں صفائی عقیدہ میں مشہور ہو گیا تھا. تو ان کی ان خدمات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوی میں کس قدر پذیرائی ملی اور کیا مرتبہ ملا, बहुत बड़े बुजुर्ग फुज़ैल इब्न इय्यास, आप बार बार इनके इरशादात सुनते रहते हैं। वो ख़ुद बयान फरमाते हैं कि एक शब मुझे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत होती है। मैंने देखा कि मजलिस लगी हुई है, मैं करीब पहुंचा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जगह देखी और वहाँ बैठने के इरादे से मैं आगे बढ़ा तो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोक कर इरशाद फरमाया, हाजा मजलिसुल फजारी, यह अबू इसहाक फजारी के लिए यह जगह मखसूस है। अल्लाह क्या मर्तबा होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इस काबिल बनाए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र राफत शफ़क़त रहमत एक नज़र हम पर भी पड़ जाए। तो जिधर भी तवज्जो हो गई, ये कुर्रा में से हज़रत नाफ़े इब्ने नुएम बहुत मशहूर हैं, तो इनका असली वतन तो था इस्फहान, मगर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, मदनी हो गए। नाफ़े मदनी जलीलुल क़द्र तबे ताबईन में से हैं, इसलिए कि क़ुरान करीम की क़िरात के साथ साथ हक़ ताला शानुहू ने आपको बहुत बड़ा फ़िक़ा और इल्म अता फ़रमाया था, उसमें बहुत मुमताज़ थे। इसलिए लैस फरमाते हैं कि जब मैं हरमैन की ज़ियारत के सिलसिले में मदीना तय्यबा पहुँचा तो वहाँ उन नाफ़े की क़िरात का गलगला मैंने सुना। इमाम मालिक फरमाते हैं कि नाफ़े इमाम उन्नास बिलक़िरा। लैथ बिन साद का बयान है कि अदरक तो अहल मदीना वहम यकूलून क़िरात नाफ़े सुन्ना, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ और सुन्नत के मुताबिक जो क़िरात है वो नाफ़े की है। इसीलिए इमाम मालिक पसंद फरमाया करते थे कि मुझे अहले मदीना की क़िरात पसंद है। फिर वजाहत के लिए पूछा कि क्या नाफ़े की, फरमाया कि जी हाँ नाफ़े की क़िरात। और क्यों ना हो कि जब कोई करीब बैठता और तकल्लुम फरमाते तो तकल्लुम के साथ ही एक स्प्रे निकलता मुंह से मुश्क और अंबर का। किसी ने एक दफ़े दरियाफ़ किया कि ये क्या खुशबू है, तो जवाब दिया कि एक रात ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़्यारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह के करीब अपना दहन मुबारक लाकर कुछ आयात तिलावत फरमाई, उसी वक्त से ये खुशबू बाकी है। अल्लाहु अकबर, हाय हाय, हमारे नापाक बदबूदार दिलों पर भी ऐसी कोई नज़र इनायत सरकार की हो जाए और ये हमारी बदबू खुशबू से बदल जाए। और अजीब बात दूसरी ये भी कि आपका रंग काला था, सियाफाम थे, लेकिन उसके साथ ही निहायत हसीन व जमील। तो किसी ने, मोहम्मद बिन इसहाक ने एक मरतबा अर्ज़ किया कि आपके आज़ा की साख्त बनावट और शक्ल और नक्शा कितना हसीन और जमील, ऐसा क्यों है। तो वो खुशबू के लिए तो फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे होंठों से होंठ मिला कर के तिलावत फरमाई, उसका ये मुआजिज़ा है, हमेशा के लिए मुझे मिल गया खुशबू ही खुशबू। और ये जो जमाल और ख़ूबसूरती आप मेरे अंदर देख रहे हैं बावजूद सियाह रंग के, उसकी वजह यह है कि ख्वाब में मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफे का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह, और आगे सुनिए कि हज़रत नाफ़े जिस तरह सियाफाम थे तो इसी तरह कान से माजूर थे, यानी सुन ही नहीं सकते थे कोई चीज़, लेकिन इल्ला कलाम अल्लाह। हाँ, बच्चा बड़ा आहिस्ता आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से कोई भी करीब जाकर कुरान शरीफ पढ़े तो गलती बताएंगे, रहनुमाई फरमाएंगे। तो लिखा है कि कुव्वत सामिया से महरूम थे, لیکن قرآن سننے میں ذرا بھی دقت اور رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پر یقین اور ایمان کی پختگی نصیب فرمائے. کلام اللہ سے ہمیں عشق و محبت دے. ہر وقت ہم قرآن کریم پڑھتے رہیں. اب یہی ماہ مبارک چل رہا ہے, دنیا میں ہزاروں انسان ہوں گے ابھی بھی, اس گئے گزرے زمانے میں بھی, کہ ایک ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا اللہ نے آسان فرما دیا ہوگا. جیسا کہ ہمارے ائمہ اربعہ کے متعلق یہ روایات میں آتا ہے, تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم سے اس درجے کی محبت عطا فرمائے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے خواب میں قریب ہو جانے اور ایک مسافہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ سے ہونٹ مل جانے کی کتنی عظیم برکات ساری عمر کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نافع کو مل گئی. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ایسا خوش قسمت بنائے. تو جو خواب کا یہ حال ہے, تو جن آنکھوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, آپ کو صحبت میسر رہی, ان کا کیا ٹھکانہ. اللہ تعالی اسی جماعت صحابہ کے محبین, عشاق اور فدائیین میں ہمیں ہیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک رکھے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.